نعرہ حیدری، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد. الأنجبين الأطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على قوم الظالمين. أما بعد، فقد قال مولانا حسين بن علي بن أبي طالب: أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبة الرحمة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. صلوات
تھوڑا سا گلا خراب ہے، آج آپ کی دعاؤں کا امتحان ہے. بھلا دیکھتے ہیں مومنین کی، سادات کی، عزاداروں کی، عاشقوں کی، محبوں کی، کیا کم. صلوات پڑھو گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چند نئے چہروں کو دیکھنے کے بعد میں پھر مجبور ہوں کہ بتاؤں کہ موضوع سخن خطبات کربلا ہے، اور خطبات سے مراد وہ خطبات ہیں جو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک دیے گئے ہیں. کل مختصر سا تعارف کربلا کا کروا کے ہم آگے بڑھے تھے، کچھ سوالات پیدا ہو گئے. میں نے زور دیا ایک حدیث پر: ما من نبی الا وقد زار کربلا ووقف علیہا وقال انک لبقعت کثیر الخیر ستدفن فیک القمر الازہر. کہ ہر نبی جو اللہ کی زمین پر آیا ہے، اس کو حکم تھا کہ جا کر کربلا کی زیارت کرے. اور کربلا میں جب تشریف لائے ہیں تو بیٹھے نہیں ہیں، ووقف علیہا، جیسے زیارت کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے، کھڑے ہو کر کہا انک لبقعت کثیر الخیر. کل یہ بات ہو چکی، آج صرف اشارہ ہے. کہا کہ کوثر کا ترجمان یہاں پر دفن ہوگا. ستدفن فیک القمر الازہر، اور زہرا کا چاند بھی یہیں پر دفن ہوگا. صلوات پڑھ لیجیے. اللہ اللہ مکہ مکرمہ کی زمین کو بڑی فضیلت دی ہے، لیکن اس سرزمین سے 24,000 سال پہلے سرزمین کربلا کو خلق فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بتایا کچھ نہیں، کون سا نبی آیا کون سا نبی نہیں آیا؟ حدیث نے کہا کہ سارے نبی آئے، جو اس خطے میں آئے وہ بھی آئے، جو اس خطے میں نہیں آئے وہ بھی آئے۔ مثلا جناب موسیٰ و عیسیٰ اس خطے میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کی جائے ولادت یہ علاقہ نہیں تھا بلکہ فلسطین والا علاقہ تھا، وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بات سیدھی سی ہے، آدم یہاں پر آئے، شیس یہاں پر آئے، نوح یہاں پر آئے، ادریس یہاں پر آئے، ابراہیم یہاں پر آئے، سارے انبیاء آئے ہیں، اور اکثر انبیاء کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ بھی پیش آیا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی تھی، اور اس کشتی کے لیے اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ کشتی نہیں ڈوبے گی، لیکن جب نوح علیہ السلام کی کشتی چلی، ایک مقام ایسا آیا کہ نوح علیہ السلام گھبرا گئے، کشتی بولنے لگ گئی، ہچکولے کھانے لگ گئی۔ جناب نوح نے دست دعا بلند کیے، عرض کیا پروردگار عالم، تم نے وعدہ کیا تھا یہ کشتی خیر سے سلامتی سے اپنی منزل تک جائے گی، میری کشتی بول رہی ہے۔ ارشاد ہوا نوح پہچانا نہیں، یہ سرزمین کربلا ہے، یہ سرزمین کربلا ہے، یہاں سے کوئی آسانی سے نہیں گزر سکتا، کوئی کامیاب ہوا ہی نہیں ہے پہلے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر سوار تھے اور کربلا سے گزر رہے تھے، اور ابراہیم کوئی عام نبی نہیں ہے، بادر سرکار محمد مصطفیٰ سب سے با فضیلت ترین ذات جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، خلیل خدا کے مقام پر فائز ہے۔ بندہ تھا، اللہ نے نبی بنایا، نبوت میں جب درجات آگے بڑھے رسول بنایا، اور جب عشق آگے بڑھا تو اللہ نے خلیل بنایا، وہ ہستی ہے، خلیل خدا ہے۔ اور جب مزید امتحانات لیے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں پوری دنیا کے لیے امام بنایا ہے۔ جناب ابراہیم سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے کہ اچانک سرزمین کربلا میں گھوڑے سے سر کے بل گر پڑے، اور جناب ابراہیم کا سر اقدس زخمی ہو گیا۔ جناب ابراہیم پریشان ہو گئے، اور گھوڑا علیحدہ سے پریشان کہ میں بقیہ گھوڑوں پر فخر کرتا تھا، میں خلیل کا گھوڑا ہوں، میں ابراہیم کا گھوڑا ہوں۔ گھوڑا بھی شعور ہے، مٹی بھی ذی شعور ہے، شیعہ جب آپ اس زمین پر چلتے ہیں مٹی حساب کتاب کرتی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے، حتماً میرا اندازہ ہے اس مٹی میں آپ نے جانا، گناہ گار ہی صحیح، ہم سارے گناہ گار ہیں۔ جس مٹی میں ہم نے جا کے سونا ہے وہ مٹی اور ہے، جس میں اور سوئیں گے وہ مٹی اور ہے۔ صلوات نہیں پڑھیں گے؟ جناب ابراہیم کا گھوڑا پریشان کھڑا ہے کہ کیا ہوا، گھوڑا اپنی جگہ پریشان کہ کیسے میرا پاؤں اٹک گیا اور میرا شاہ سوار گر گیا۔ اور جناب ابراہیم اس پریشانی میں خدا سے مناجات کر رہے ہیں، خدایا مجھ سے کون سی غلطی سرزد ہوئی کہ میں اچانک بغیر کسی وجہ سے گھوڑے سے گر پڑا۔ اللہ نے ابراہیم کے ناز بڑے اٹھائے ہیں، جناب جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیا اے اللہ کا محبوب نبی، اللہ فرما رہا ہے آپ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی، لیکن جس زمین سے گزرے ہو زمین کا اثر ہے، یہ زمین زمین کربلا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سر کے بل گرے تھے اور سر زخمی ہوا تھا، بعد میں آنے والا عزیز بھی سر کے بل گرا تھا۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، کربلا ایک کہانی نہیں ہے، ایک قصہ نہیں ہے اور کربلا ایک فقط تاریخ بھی نہیں ہے بلکہ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جو اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے تاثیر رکھتی ہے، تمام موجودات کے لیے اثر رکھتی ہے، اور زمین چونکہ امتحان کی جگہ ہے جو اثرات کربلا سے مربوط ہیں، یہاں پہ بیٹھنا کربلا سے مربوط ہے، کوئی شک ہے؟ زمین کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہ زمین وہ باشرف زمین ہے کہ جس پر سہارا کا لان آیا ہے۔ میں بیابان امین مجلس پڑھنے گیا، وہاں مولانا ظفر علی خان کا شعر لکھا ہوا تھا کہ بھائی زمین کربلا کیا تھا وہ جملہ، کہ زمین کربلا کیا سمجھتی ہے کہ اس زمین پر جگر گوشہ بطول کی لاش تڑپی ہے۔ میں نے پوری مجلس اسی پر پڑھ دی، شعر مجھے زیادہ نہیں آتے۔ میں نے کہا یہ زمین عام نہیں ہے، یہ زمین خاص ہے، ہر زمین کو یہ شرف نہیں ہے کہ زہرا کا لال آئے۔ دنیا میں بہت سارے مصائب و آلام آئے، لیکن جو کربلا میں مصائب آئے وہ مصائب عام نہیں ہیں، مصائب خاص ہیں، ان کی تاثیر خاص ہے۔ اتنی تاثیر تھی کہ وہ مصائب ابھی آئے نہیں تھے، آدم بھی یاد کر کے روتا ہے، نوح بھی روتا ہے، شیخ بھی روتا ہے، ابراہیم بھی روتا ہے، ہر کوئی روتا ہے۔ لہذا کربلا کہ اس کائنات کے اندر اثرات ہیں۔ آپ تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا کہ اس کربلا کی مٹی میں شفا ہے، حالانکہ اس کربلا کے سائے میں جو دریائے فرات بہ رہے اس میں بھی شفا ہے، اس کے پانی میں بھی شفا ہے۔ اور یہ خاک شفا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ جو حکم ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کیا جائے، سرکار صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے تو سات ظلمت کے پردے ہٹ جاتے ہیں، سات نور کے پردے کھل جاتے ہیں۔ آپ تو نماز پڑھیں گے اس سے کیا خیال ہے، بڑے تو پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں، بس ہم جیسے مصروف لوگ نہیں پڑھتے۔ بے ادبی نہیں کروں گا، جسارت نہیں کروں گا، توہین نہیں کروں گا، ماننا حسین کو نماز نہ پڑھنا، من استخفض الصلاۃ لا تنال شفاعتنا۔ سوچ رہے مولانا موضوع سے ہٹ گئے، میں خاک شفا پڑھ رہا ہوں، موضوع سے نہیں ہٹا، صلوات پڑھیے۔ التماس ہے بارہ ریکویسٹ ہے، حسینی کی پہچان نماز ہے۔ اجازت ہو تو لاہور دو اور پھر واپس پلٹتا ہوں۔ ہاں جی ماشاءاللہ، مومنین زیادہ ہو گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تکلیف کریں، اگر ایک دفعہ یا حسین کہہ کے کھڑے ہو جائیں اور آگے آ کے بیٹھ جائیں، یا حسین
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔
ہے ہماری در سے گا
کربلا کربلا،
ہے ہماری در سے گا
کربلا کربلا،
حق کسید راستہ
کربلا کربلا،
حق کسید راستہ
کربلا کربلا،
مردہ آباد مردہ آباد
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد مردہ آباد
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد مردہ آباد
امریکہ مردہ آباد،
مردہ آباد مردہ آباد
اسرائیل مردہ آباد،
مردہ آباد مردہ آباد
اسرائیل مردہ آباد۔
انشاءاللہ اسرائیل کے دن تھوڑے ہیں، انشاءاللہ گراؤ ہو گیا، انشاءاللہ خون مسلم میں بڑی تاثیر ہے۔ ایک واقعہ شہداء کربلا میں، ایک شخصیت ہے مسلم ابن اوزجا، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، حبیب ابن مظاہر کا ہم سن و سال ہے، ہم عمر ہیں، ان سے متعلق ہے یہ واقعہ۔ جناب مسلم ابن عقیل کو پکڑنے کے لیے ابن زیاد کے کارندے آئے مسجد کوفہ کے اندر کہ شاید مسلم مسجد میں ہو، دیکھا مسلم مسجد میں نہیں ہے، سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کہتا ہے کہ یہ جو بوڑھا بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے نا اس سے پوچھو. کہا اس کو کیا پتا؟ کہا زیادہ نمازیں پڑھنا رافضیوں کا کام ہے. ہم نے معیار ہی بدل دیے ہیں. کربلا سننا آسان ہے، کربلا پہنچنا مشکل ہے. عاشورہ کربلا پہنچنے کے لیے ہے، حل من پہ لبیک کہنے کے لیے. جو کربلا پہنچے گا وہ کربلائی ہوگا، ورنہ اپنی حاجات لے کر چلے جائیں گے. مریضوں کی شفا، رزق، وسعت، اکثر بیشتر تو یہی ہوتا ہے نا جی. ہاں جی، کربلا ذکر ہے لیکن خالی ذکر نہیں، فکر والا ذکر ہے. کربلا مسرت امام ہے میرے بھائیو دوستو. بہرحال کہتے ہیں کہ یہ مسلم ابن عسکر ہے، یہ ان جانتا ہے کیوں رافضی جو ہوتے ہیں وہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں. اس وقت شیعوں کی پہچان تھی نمازی ہونا، عبادت گزار ہونا، نمازوں کے ساتھ رغبت ہونا. اب جناب والا اس علاقے میں 35-40 کالونیوں میں ہم محسوس کرتے ہیں. کتنی کالونیاں ہیں جن میں ہم نے 5 مرلے کا پلاٹ لے کے مسجد بنائی ہے؟ صلوات پڑھیے. بس کربلا وہ ہے کہ جو تاریخ میں اثر گزار رہا ہے، جو آیا وہ کربلا گیا. اور آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ جتنے لوگ کربلا میں جاتے ہیں اتنے کہیں نہیں جاتے. ابھی عاشورہ آ رہا ہے، چہلم آ رہا ہے، 25 لاکھ تھے حج کے موقع پر. اور آپ دیکھیے گا کہ جب رپورٹ آئے گی چہلم کی اور عاشورہ کی تو 25 لاکھ کی نہیں ہوگی. وہ انتظامات بھی نہیں، وہ سڑکیں بھی نہیں، وہ آسائشیں بھی نہیں، لیکن عاشورہ پہ کتنے پہنچے ہوئے ہیں جی؟ 50 لاکھ. اور چہلم پہ تو پھر ہوتا 90 لاکھ، 100 لاکھ. حسین قبلہ عوام نہیں، قبلہ خواص ہے. عاشقوں کا قبلہ ہے، نمازیوں کا قبلہ کعبہ ہے، عاشقوں کا قبلہ حسین ہے. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مکہ جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں. ہم بھی ہلکے پھلکے نمازی ہیں، بظاہر تو ہم بھی نمازی ہیں، لیکن جو نماز عشق پڑھتے ہیں تو سر سجدے میں رکھتے ہیں، اٹھاتے نہیں. جو سر سجدے میں رکھتے ہیں اٹھاتے نہیں، وہ کربلا جاتے ہیں. بہرحال میرے بھائیو دوستو، تو موضوع سخن ہے خطبات کربلا. آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ تھوڑی سی وضاحت ہو گئی. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا 2 حصوں پر تقسیم ہے. 28 رجب سے شروع ہوا کربلا کا پہلا حصہ، اور 10 رجب کو، 10 محرم کو ختم ہو گیا. 5 ماہ اور 13 دن یہ ہے کربلا کا پہلا حصہ. اور اس کربلا کو مردوں نے سر کیا ہے، جوانوں نے سر کیا ہے، بچوں نے سر کیا ہے. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ سارا کام مردوں کا ہو، بچوں کا ہو، نہیں، بلکہ ماں نے جوانوں کو بھیجا ہے، بہنوں نے بھائیوں کو تیار کیا ہے، بھائیوں نے بھائیوں کو تیار کیا ہے. پہلی دو باتیں تو سمجھ آ گئی ہوں گی. مولا عباس نے اپنے بھائیوں کو تیار کیا ہے، ان کو کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے تم جام شہادت نوش کر کے اپنے حسین بھیا پر قربان ہو جاؤ. بڑے تھے نا، کہا بھائیوں نے بھائیوں کو تیار کیا ہے. کربلا تیاری مانگتی ہے، ذکر ٹینٹ مانگتا ہے. سوچئے گا سردار جا کے کربلا کب بنیں گے؟ شیعہ تو بن گئے، عزادار تو بن گئے، اور کوئی پوسٹ نہ ہو تو عزاداری والی پوسٹ پکی ہے. گزارا مزارا ہو جائے گا اس میں بھی. ہاں یہ بھی کس وقت تک گزارا ہے، لیکن اس میں بھی نماز کے بغیر چھٹی نہیں ملے گی. اجازت ہے کہ بات آج کرو، پھر آگے بڑھو. ہاں جی، یہ موقع کبھی کبھی ملتے ہیں. بہت بڑے عالم گزرے ہیں تہران کے اندر، شیخ جعفر ششتری. وہ اتنی اہل دل تھے. مقام بتاؤ تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. یا تو حدیث آئے تھے رڑ کے آتے آپ کو سناتے ہیں، آپ بھی وہی خوش ہوتے ہیں سن کے. اہل معرفت کی مجالس یہاں نہیں ہیں، اگر سنی ہو تو بتائیے گا، میں بھی سننے جانا چاہتا ہوں. فکری مجلسیں ہوں گی، علمی ہوں گی، تبلیغی ہوں گی، انقلابی ہوں گی، ہاں جی روایتی بھی ہوں گی، سارا کچھ ہے. معرفتی مجلسوں کی کمی ہے، اگر کہیں ہوتی ہے تو ضرور بتائیے گا. میرے دوستو بزرگو، شیخ جعفر ششتری کا مقام یہ ہے کہ بیٹھے تھے شام غریبہ پڑھ رہے تھے. غیر شام غریبہ آپ سنیں گے، ہم لوگ پڑھیں گے، وہی حالات واقعات پڑھتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا کہ مجھے حسین کے خیموں کے جلنے کی بو آ رہی ہے. وہ 14 سال پیچھے چلے گئے، ان کو منظر دکھایا گیا. ہم کتاب سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، وہ حالات واقعات کو آنکھوں سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے. بہت بڑا عظیم انسان ہے واقعا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا ہے کہ میدان معاشر ہے، دو صفحے لگی ہوئی ہیں، دو لائنیں ہیں، ایک لائن بہت لمبی، ایک لائن بہت چھوٹی. جو چھوٹی لائن ہے وہ بڑی آہستہ چل رہی ہے، جو بڑی لائن ہے وہ بڑی سپیڈی سپیڈی چل رہی ہے. کہا میں چھوٹی لائن میں تھا، باقی لوگ بڑی لائن میں تھے، کیونکہ جس لائن میں میں تھا وہ علماء والی لائن تھی، اور میدان محشر میں مولا امام صادق سلام اللہ علیہ کھڑے حساب لے رہے تھے علماء سے، اور جو لمبی لائن تھی اور تیز چل رہی تھی اس سے حساب مولا حسین لے رہے تھے. کیا دیکھا کہ سرکار پوچھ رہے ہیں، ہاں حدیث سیکھ پڑی تھی یا نہیں، فلاں آیت صحیح پڑی تھی یا نہیں. ایسے ہی ہے نا، ہم تو نہیں دیکھتے نا کس کو پڑھوانا ہے، یہ تو انہ للہ و انہ الیہ راجعون ہے. ہم تو دو اچھے نعرے لگوا، نعرے ہمارا ایمان ہے، نعرہ ہمارا زندگی ہے، ولایت ہماری حیات کی دلیل ہے، لیکن آ کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ تو نالجیبل پرسنالٹیز ہیں، آپ تو بات شخصیت ہیں، تھوڑا سا تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کس سیکوینس میں جا رہا ہے، یہ کون سے پیرامیٹرز کی طرف جا رہا ہے. کہیں ویسا تو نہیں ہے کہ 400 سے زیادہ تھنک ٹینکس جو امریکہ میں بنے ہوئے ہیں، جن کا کام یہ ہے کہ شیعوں کے اندر اختلافی موضوعات کو ڈھونڈنا اور ہر موضوع کو سیپریٹ کر کے اختلافی مواد تیار کرنا اور انڈائریکٹ ویز کے ذریعے سے ہم تک منتقل کرنا اور اس کے ذریعے سے ہمارے درمیان اختلافات ڈالنا. میرے بھائی دوستو، جناب شیخ جعفر ششتری فرماتے ہیں کہ علماء کا حساب سخت ہو رہا ہے اور عزاداروں کا حساب سخت نہیں ہے، آسان ہے. اچھا نماز پڑھیے، ہاں روزے رکھے ہیں، حج پہ گئے ہو، فرض دیا ہے، اچھا پردے کی پابندی کی ہے، باقی چیزوں کا خیال رکھا ہے، پاک صاف رہو، کیا لیچا. شیخ جعفر کہتا ہے کہ میں ڈر گیا میدان محشر میں. آنکھوں والا بندہ تھا، آپ کہیں گے آپ سارے آنکھوں والے ہیں جی، لیکن بہرحال یہ تو میں ڈر گیا. میں نے کہا میں مولا امام صادق کی بارگاہ میں امتحان نہیں دے سکتا، سوال جواب کا سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کے بغل میں رکھا اور علماء کی سب سے تھا، البتہ عزادار ہی ایسے. کہتے ہیں میں علماء کی سب سے نکلا اور عزاداروں کی سب میں جا کر کھڑا ہو گیا. عزادار بھی تھا اور نوکر حسین بھی تھا، میں سن کرتا تھا. ہماری تو فیسیں نہیں ٹھہرتی، دینے والوں کا بھی حساب ہوگا، لینے والوں کا بھی حساب ہوگا، عزت و شان کے مطابق دینا چاہیے. لیکن یہ چکر بازیاں ہیں نا، اللہ ہی خیر کرے. شیخ جعفر ششتری کہتے ہیں، ناراض کر دیا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ حسین کے شیعہ، آپ کو ناراض تھی نہ کرنا، بے شک حسین ناراض ہو جائے. صلوات تو پڑھے، پیسے ہم حرم میں خرچ کرتے ہیں، اگر اعتدال سے خرچ کیے جائیں نا، ہم چند بڑے شہروں میں قوم کی یونیورسٹیاں چلا سکتے ہیں. اور ہماری قوم اگر تعلیم حاصل کر جائے نا، تو پھر ہم سے زیادہ پڑھاکو کوئی نہیں ہے، یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے. کیونکہ ہر کوئی علم اپنی کتابوں سے لیتا ہے، ہم باب علم سے لیتے ہیں.
اللہ
سر پہ کھڑا ہو گیا. لمبی سانس تھی لیکن سیریس پیچ چل رہی تھی. ایک آدھ دو چار سوال اور چھٹی, کیونکہ جتنا علم تھا ظاہر ہے اتنا ہی سوال ہونا تھا. اب کہتے ہیں میری جب باری آئی تو میں سر جھکا کے کھڑا تھا. سرکار نے مسکرا کے دیکھا, کوئی سوال نہیں کیا, فرمایا چلے جا جا بھائی جا. کیونکہ یہ بھی کہہ سکتا تھا مولا اتنے زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں, کم از کم نوکروں کا تو خیال کیا جاتا ہے نا. ہاں جی نوکروں, میں تو نوکر ہوں آپ کا. میرے بھائیو دوستو, بہرحال واپس پلٹتے ہیں, بات ہو رہی ہے کربلا پر, خطبات کربلا پر. خطبات کربلا کہ ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کیا ہے. پہلا حصہ مردوں نے خلق کیا اور دوسرا حصہ مخدرات عصمت و طہارت نے خلق کیا, اور یہ سخت ترین ہے. ہم پہلے اپنا عشرہ مناتے ہیں, دوسرے کا عشرہ نہیں مناتے. شام غریبہ سن کے ہم چلے جاتے ہیں, حالانکہ 11 محرم کا دن اہل بیت پر انتہائی سخت, اور 12 محرم کا دن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 12 محرم کا وہ پہلا منحوس دن ہے کہ جس دن نبی زادیاں بازاروں میں گئیں, درباروں میں گئیں. جناب سیدہ گئی تھی دربار کے اندر لیکن پردہ لگایا گیا, خواتین کے جمع غفیر کے اندر گئی اور پیغام دیا کہ میں دفتر رسول خطبہ لینا چاہتی ہوں. مہاجر انصار بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی. جب جناب سیدہ نے خطبہ دیا سننے والا بھی کچھ نہیں کہہ سکا, جس کو کہا گیا تھا وہ بھی کچھ نہیں بول سکا. بہرحال میرے بھائیو دوستو, اس لیے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آخری مجلس 12 محرم کی رات کو کرتے ہیں تاکہ اس لگ جائے. حالانکہ 16 کی مجلس کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے, 4 دن بڑے ہیں, 9 محرم 10 محرم 11 محرم 12 محرم, یہ 4 دن نچوڑ ہیں. یہ دوسرا حصہ خلق کیا مخدرات عصمت و طہارت نے, عالم غیر معلمہ نے, ثانیہ زہرا نے, وارث کربلا نے. وارث کربلا کون بن کے نکلی کربلا سے؟ حسین کی بہن زینب. لہذا ان کے خطبات ہمیں گلہ ہے خطبہ سے کہ وہ کہتے ہیں خطبے بھائی پڑھ کے سناؤ. کیوں نہیں پڑھ کے سناتے ہو؟ کہتا مجلس کا مضمون نہیں بنتا. بھائی عاشقان حسین ہے, تم اچھے انداز میں سناؤ تو صحیح, یہ سینے سے لگائیں گے ان کے سینے میں. ہم گناہگار, میں بھی گناہگار, آپ میں سے بھی شاید کوئی گناہگار ہو, لیکن میں کسی کے کیوں کہوں؟ میں نہ نبی ہوں نہ امام ہوں. عالم تو 4 کتابیں پڑھ کے عالم بنتا ہے, نہ ہم عالم طالب علم. اس کے بڑے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہا خدا کے لیے علامہ نہیں کہا کر. اب یہ مولانا بھی رک گئے, صلوات پڑھ لیجیے. میرے بھائیو دوستو, وہ عالم ہے غیر معلمہ, اس نے جو کچھ کہا ہے اگر وہ اچھے انداز میں پہنچایا جائے تو پتہ چلے کہ کربلا ہوئی کس لیے تھی. آئیے دیکھتے ہیں کربلا کس لیے ہوئی تھی. امام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا, فرمایا ایہ الامیر, اے امیر تو نے مجھ سے بیعت مانگی ہے اور اس چاہ زمین کے چند ٹکڑوں کی بیعت مانگی ہے, چند ریاستوں کی بیعت مانگی ہے, جزیرۃ العرب کی, عراق کی, دمشق کی, ان خطوں کی بیعت مانگی ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے یہ اہم ہے؟ جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ ان اہل بیت النبوۃ, ہم خاندان نبوت ہیں, نبوت ہمارے گھر سے ملتی ہے. وما دین الرسالہ, رسالت کی کان ہم ہیں, رسالت کی مہر ہم لگاتے ہیں, فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں, رحمت ہماری وجہ سے آتی ہے, دنیا کا آغاز ہمارے دم سے ہوا اور اختتام بھی میرے آخری بیٹے امام مہدی پر ہوگا. یزید رجلن شارب الخمر, یزید کون ہے؟ شرابی ہے, کل بتا چکا, اس کو شعر سنا چکا. وہ مولن بالفسق, اعلانیہ گناہ کرتا ہے. وہ قاتل النفس المحترمہ, پاکیزہ نفوس کا قاتل ہے. پھر فرمایا مثلی لا یبایع مثلا, اس کی وضاحت باقی ہے. کل دیکھو مجھے بھی پہچانو کہ میں زمین و آسمان کا حاکم ہوں, میں اللہ کی کائنات پر اختیار رکھتا ہوں, زمین اس میں سے ایک ہے، ستارگان پر اختیار رکھتا ہوں، سمندروں پر اختیار رکھتا ہوں، معدن پر اختیار رکھتا ہوں، ہم ارادہ کریں تو معدن معدن بنتا ہے۔ ہماری دعا مناجات سے، ہماری دعا مناجات سے معدن بنتے ہیں۔ اور واقعی ایسی ہے، ایران کی 8 سالہ جنگ میں کس سے جنگ جیتی؟ دعا سے، زیارت عاشورا سے، زیارت امام حسین سے۔ کہتے تھے کربلا آزاد ہوگا، ہم کربلا میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا سا کل کا واقعہ زیارت سے ہو جاتا ہے، تو صاحب زیارت اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو، کہا تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں بیعت کروں، کہا مثلی لا یبایع مثلہ۔ کہا اب مسئلہ حسین کا نہیں ہے، حسین نے جو راستہ اختیار کیا ہے، اب ایک نہیں کئی حسین ہوں گے، اور ان حسینوں کے بدلے میں کئی حسینی پیدا ہوں گے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کہا تمہارا راستہ بھی کھلا ہے، یزید بھی آئیں گے، کبھی اوباما کی شکل میں، کبھی نتن یاہو کی شکل میں، کبھی ذرا رومال کی شکل میں۔ صلوات مجلس سنجا ہونی چاہیے آج کے دور کا، کچھ نہ کچھ کون سا ہم داستانیں سنا رہے ہیں، ہم فکر حسین بیان کرنے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مثلی لا یبایع مثلہ، کہا مجھ جیسا تو اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی امام کہہ رہے تھے کہ جو راستہ میں نے انتخاب کیا ہے، جس میں میں نے اپنے خاندان کو بھی لیا ہے، اپنی بہنوں کو بھی لیا ہے، مخدرات کو بھی لیا ہے، اصحاب کو بھی لیا ہے، اس کا نتیجہ کل تمہیں سمجھ آئے گا جب میں قربانی دوں گا اور میری بہن اسارت اختیار کرے گی۔ اس کے بعد اسلام کو ایک نیا ٹریک ملے گا، ایک حسینی ٹریک ہوگا، ایک یزیدی ٹریک ہوگا، اور آج کے بعد کوئی بیعت نہیں مانگے گا، حسین کا انکار تاریخ کا انکار بن جائے گا۔ اور مثلی لا یبایع مثلہ کا اب حسینیت ہوگی اور یزیدیت ہوگی، یا حسینی ہوں گے یا یزیدی ہوں گے، اور یہ لوگ فیصلہ کون رول ادا کریں گے تاریخ کے سامنے؟ ہم نے کربلا پڑھا، ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے کون سے ٹریک پہ جانا ہے، اور الحمدللہ ہمیں اپنے ٹریک کا پتا ہے۔ ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، کٹ جائیں گے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارا خون بھی گواہی دے گا کہ آواز آئے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
اگلا جملہ یہ فرمایا تسبے و نسبے، صبح تک تم بھی صبر کرو، ہم بھی صبر کرتے ہیں، تنظر و ننظر، تم بھی سوچو، ہم بھی سوچتے ہیں، تم بھی غور کرو، ہم بھی غور کرتے ہیں، تم بھی مشورہ کرو، ہم بھی مشورہ کرتے ہیں۔ ابھی تک میں بیعت کے لیے تیار نہیں ہوں، صبح تم بھی آنا، ہم بھی آئیں گے، صبح فیصلہ ہوگا۔ بِأَيِّنَا أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ وَالْبَيْعَةِ، صبح پتا چلے گا کہ خلافت کس کا حق ہے، صبح پتا چلے گا کہ تم نے میری بیعت کرنی ہے یا مجھ سے بیعت لینی ہے۔ اینن روایت کے جملے، اینن خطبے کے جملے، تسبے و نسبے، تنظر و ننظر، صبح پتا چلے گا۔ اینا احق بالخلافت والبیعۃ، خلافت کس کا حق ہے، صبح پتا چلے گا۔ بیعت لینا کس کا حق ہے، صبح پتا چلے گا۔ اور بیعت کس کو کرنی چاہیے، صبح پتا چلے گا۔ یہ جملہ تھوڑا سا آپ کو بھی تعجب ہوا ہوگا کہ سمجھ نہیں آیا، کیوں؟ سمجھ آئے گا، بڑا آسان سا۔ میں 20 سال مولا علی کی جو شہادت سے لے کر امام حسین کی یعنی 61 ہجری تک، جو 20 سال ہیں، اس کو خلاصہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان 20 سالوں کے اندر آپ، اللہ آپ کو تاریخ کا موقع دے، بڑے بڑے شاہکار کو شہید کر دیا گیا۔ کس کو؟ عمر بن حم کے خدائی کو، جو مولا امام حسن کے نیٹ ورک کی بڑی شخصیت تھی، بھاری بھرکم شخصیت تھی، حضرمی کو شہید کیا گیا، اور بہت سارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ وہ نیٹ ورک چلا رہے تھے، امام بیٹھے درس دے رہے ہیں، امام بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، آتے ہیں امام ایک حدیث پڑھتی ہے، بظاہر ایک سادہ سی حدیث ہوتی ہے لیکن اس کا شیعہ بصیر ہوتا ہے. یوں نہیں ہے کہ اچانک امام نے کہا، اور امام کہنا چاہتے ہیں کہ میرے بھائی نے جب تیرے باپ سے صلح کی تھی تو ایک سل نامہ لکھا گیا تھا، ایک معاہدہ لکھا گیا تھا، اس معاہدے کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا تمہیں بھی اور ہمیں بھی، اس معاہدوں کو دیکھو کہ اب تم نے بیعت لینی ہے یا ہم نے بیعت لینی ہے. وہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کے چند جملے. وہ معاہدہ یہ ہے، 16 کتابوں سے میں نے تحقیق کر کے لکھا ہے، جملے اس کو 5 ہیں، یعنی 10-12 لائنیں ہیں، 5 شرطیں ہیں. میرے بھائی دوستو، جملہ یہ ہے کہ امیر شام کو جو حکومت امیر شام کے حوالے کی جاتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلانے کا حق نہیں رکھتا. امیر المومنین وہی ہے جو ہے. دو، حکومت خلافت کا لفظ نہیں ہے، حکومت امیر شام کے حوالے کی جاتی ہے اس شرط پر کہ وہ قرآن کریم اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت خلفائے صالحین کے مطابق عمل کرے گا. سیرت خلفائے صالحین کے مطابق عمل کرے گا. تین، امیر شام کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کرے، بلکہ اگر امیر شام دنیا سے چلا جائے تو خلافت کا حق حسن ابن علی کو ہوگا، اور اگر حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، معصوم کی تحریر، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو خلافت کا حق حسین ابن علی کو ہوگا. آج حسین سے بیعت مانگی گئی ہے، مولا حسین کہتے ہیں تم بھی سوچو ہم بھی سوچتے ہیں، تم بھی غور کرو ہم بھی غور کرتے ہیں، تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ بیعت لینی کس نے ہے، بیعت کرنی کس نے ہے. میرے بھائی دوستو، امام نے اس لیے قیام کیا، کوئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے اچھا امام کا قیام حکومت کے لیے تھا، حکومت چاہتے تھے امام، حکومت چاہتے تھے لیکن یہ جانتے تھے کہ حالات اتنے دگرگو ہیں کہ حکومت ہمیں نہیں ملے گی، ہم وہ راستہ چلیں گے تو اس کے بعد آنے والی نسلوں کو حکومت سے بنانا آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں فاطمیین مصر کی جو حکومت بنی تھی وہ کربلا کا اثر تھا، کربلا کی تحریک کا اثر تھا، اور اس کے علاوہ گرگان میں بھی حکومت بنی اور متعدد علاقوں میں حکومتیں بنتی رہی خود عراق کے اندر، وہ اسی کا اثر تھا. اور آج ہم کہتے ہیں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے انقلاب کر دیا. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ انقلاب زیارت عاشورا سے آیا ہے، امام خمینی سے یہ زیادہ ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن امام کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے جد کے مشن کا ایک سپاہی ہے. زندہ تشیع، بیدار تشیع، کربلائی تشیع، حاجات والی تشیع بھی ٹھیک ہے، مجالس والی بھی ٹھیک ہے، آزاداری والی بھی ٹھیک ہے، یہ سیاہ لباس ازا کی علامت بھی ہے، احتجاج کی علامت بھی ہے، اور ہم دنیا کو اس لباس کے ذریعے سے متوجہ کرتے ہیں. لوگ ہمیں گولیاں مارتے ہیں، لوگ ہمیں ہمارے سامنے لا کے بم پھٹاتے ہیں، ہم پھر دوسرا لباس پہن کے بتاتے ہیں ہم زندہ ہیں. اگر ہمیں مارے گئے تو ہم حسین کے راستے کے قریب پہنچ جائیں گے، اور حسین نے اس راستے میں سب کچھ قربان کر دیا، بھائی بھی دیے، روٹے بھی دیے، اصحاب بھی دیے، اور جو کچھ گود میں تھا وہ بھی دے دیا.
عزیزو جب کوئی نہیں رہ گیا اکیلا رہ گیا زہرا کا لال، پھر ایک فریاد بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ اجرکم علی اللہ، کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ کوئی تھا ہی نہیں مدد کرنے والا، کوئی آواز نہیں آئی، لیکن ایک آواز مولا حسین کے کانوں پر پڑی، وہ خیمہ گاہ سے تھے، بیبوں کا کھڑیا اور نالا بڑھن ہوا، ترک وا محمدا وا غربتا وا حسینا وا مظلوما، مولا حسین چلتے چلتے خیمہ گاہ میں آئے، آ کے دیکھا بیبیاں بڑی بےتاب ہیں، تسلی دی، جناب زینب کبرا نے ایک ششماہ اٹھایا اور کہا بھیا اگر ہو سکے تو پانی پلا دے۔ مولا حسین ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے چین نہیں آتا، رباب اتنی وفادار ہے، ماں کہتا مجھے چین نہیں آتا، یہ جناب رباب تڑپتی رہی نا کئی سالوں تک، یہ اسی وجہ سے اسے پتا تھا حسین کتنا مہربان ہے، حسین کتنا کریم ہے۔ عزیز با معرفت سمجھو یہ، اللہ جانے جناب رباب کتنی احسان مند تھی اپنے مولا حسین کی، جناب رباب کو جرت نہیں ہوئی کہ اصغر کو لا کے دے، زینب سے کہا زینب بہن تو لے جا، شاید آج بھی وہ اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میں اپنا بیٹا دے کر کہوں کہ حسین مولا رباب نے تھوڑی سی خدمت کی ہو، نہیں رباب نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں اس قابل، اس کے لیے شرف ہی یہی تھا، حالانکہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔ عزادارو مولا حسین نے جناب اصغر کو اٹھایا اور چل پڑے لشکر اشقیاء کی طرف، جس کیفیت سے اٹھایا ہوا تھا لشکر والوں نے کہا حسین قرآن اٹھا کے لا رہا ہے، اللہ اکبر۔ جب لشکر کے پاس آئے تو فرمایا یہ بچہ پیاسا ہے، ایک گھونٹ پانی دے دی، کہتے حسین تم خود چاہتے ہو بچے کا بہانہ کرتے ہو، اللہ اکبر۔ ان کو بھی پتا تھا کہ بچے کی پیاس نہیں لگتی چونکہ بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں، تو جو ہے بچے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، بچے کے لیے ماں کا دودھ، چھ ماہ کے بچے کے لیے ماں کا دودھ کافی ہے، لیکن کمینوں تم نے سوچا نہیں، تین دن سے پانی بند ہے، رباب کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب یہ بچہ دودھ بھی نہیں پیتا، پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ عزادارو ایمان نے فرمایا اگر تمہارے نزدیک گناہ گار ہوں تو نہیں، بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے، فرمایا ان لم ترحمانی، فرماتا ان لم ترحمانی فرحمو ہذا الطفل الصغیر، کہا اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے ہو اس چھوٹے سے بچے پہ رحم کرو، کہا اس کے چہرے کی طرف دیکھو، اما ترونہ کیف یتلذذ، کہا کس طرح مچھلی کی طرح یہ تڑپ رہا ہے، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے بار بار منہ کھولتی ہے اور اپنی پیاس کا اظہار کرتی ہے۔ عزادارو بس امام کے جملے سے میں ایک کمینے نے ہرملا کو اشارہ کیا، ہرملا کہتا ہے کس کی طرف نشانہ بنا، باپ کی طرف یا بیٹے کی طرف؟ کمینہ کہتا ہے تمہیں اصغر کے گلے کی سفیدی نظر نہیں آتی؟ عزادار تین پھلوں والا تیر تھا، ہرملا نے کمان میں رکھا، فذبحوا من الاذن الى الاذن ومن الورید الى الورید، اصغر کا گلا کٹ گیا، کان چھپ گئے، حسین کا بازو زخمی ہو گیا، اور کمینہ یہ بتا چھ ماہ کے لیے تو تین پھلا تیر کی ضرورت نہیں تھی۔ عزادار جناب اصغر کا بدن خون آلود ہوا، مولا حسین نے اصغر کا خون اٹھایا، اٹھا کے آسمان کی طرف پھینکا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جو مولا حسین نے خون پھینکا تھا ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا، شاید اللہ نے ذخیرہ کر لیا کہ اے حسین جب معاشر کا دن ہوگا میری عدالت لگے گی تو میں تیری طرف سے خون کو پیش کروں گا۔ عزادار مولا حسین نے اصغر کو لیا، خیام کی طرف چلے، مقتل کہتی ہے حمید ابن مسلم کہتا ہے حسین تین دفعہ آگے بڑھے تین دفعہ پیچھے ہٹے۔
علی اصغر کا جھولا اٹھانے آئے ہو نا، جھولا اٹھانے آئے ہو نا، یہ کہنے حسین والا ہم کربلا میں نہیں تھے، ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہم نے تیرے ششنائے کا ذکر سنا، ہمیں گھروں میں چین نہیں آیا، ہم نے گھروں کو چھوڑا، بچوں کو ساتھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، بچے پوچھیں گے بابا یہ جھولا کیا ہے، ہم بتائیں گے یہ تیرے آقا کا جھولا ہے، بچے پوچھیں گے اس جھولے کے اندر تو کوئی نہیں ہے، ہم بتائیں گے یہ شبیہ ہے، یہ وہ اس کی شبیہ ہے تو کم سنتا جس کو تیروں سے مارا گیا۔ امت نے ایسا یہ رسالت دیا کہ ایسا کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ عزادار مولا حسین آگے بڑھے تین دفعہ آگے بڑھے تین دفعہ پیچھے ہٹے، کیوں تین دفعہ آگے بڑھے کیوں تین دفعہ پیچھے ہٹے؟ حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کے در پہ ایک مخترہ کھڑی تھی اور کبھی زمین پہ گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی اور کہتی تھی وا ولدا وا قتیلا، اصغر بیٹا تجھے کیوں مارا گیا؟
عزادار شرما کرنے لگا، چھوٹی چھوٹی اولاد والے ویسا رو جیسے سکینہ رو رہی تھی، یہ پتہ نہیں اگلے سال یہ محرم نصیب ہوگا کہ نہیں۔ مولا حسین آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، حسین کی لاڈلی دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے، سکینہ دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے، کہتی ہے بابا بابا اصغر کو پانی ملا کے نہیں، واہ محمد واہ مصیبت، حسین جیسا مہربان باپ سکینہ کو کیا جواب دے گا؟ اصغر کو لائے خیموں کے اندر، ایک قرآن مچ گیا، بی بیوں کے لیے اکبر کا جنازہ دیکھنا مشکل تھا لیکن ناممکن نہیں تھا، اصغر کا جنازہ دیکھنا ناممکن تھا، آخر اس معصوم بچے کو کس جرم نے مارا گیا؟ میں یہی کہوں گا اس معصوم بچے کا جرم یہ تھا کہ یہ حسین کا بیٹا تھا، اس لیے مار دیا گیا کہ طے کر دیا ہے نبی کی اولاد میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہے چھ ماہ کہیں کیوں نہ ہو۔
بیویاں جناب اصغر کو سینے سے لگا رہی ہیں، جناب اصغر کا خون اٹھا کے اپنے بدن پہ لگا رہی ہیں۔
مولا حسین نے دیکھا بیویاں یہ شہادت برداشت نہیں کر سکتی، مولا نے دیکھا یہ بیویاں یہ شہادت برداشت نہیں کر سکتی، اور میرا ننھا سا پھول ہے یہ تین دن کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا سنو، یہ ننھا پھول تین دن کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ بھی سنو گے، میں امام ہوں، امام جانتا ہے کہ انہوں نے اس کے بعد ہمیں شہید کرنے کے بعد لاشائے مبارک کے سروں کو قلم کریں گے، ان کو نیکو سنا پہ لے جائیں گے، اور میرا اصغر یہ بھی نہیں کر سکتا، اور لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، اور میرا اصغر یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جانے کتنا صبر تھا حسین کا، بی بی سے اصغر کو لیا، خیمہ جا کے پچھلی طرف چلے گئے، حسین نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کرتا، وہ باپ بیٹے کی قبر نہیں کھودتا۔ عزیز باپ بیٹے کی قبر نہیں کھودتا، وہ باپ بیٹے کو غسل نہیں دیتا، وہ باپ بیٹے کو کفن نہیں دیتا، وہ باپ بیٹے کو دفن نہیں کرتا۔ حسین نے
हुसैन ने एक छोटी सी कब्र खोदी, उस कब्र को खोदने के बाद अस्कर को गुस्ल कैसे दिया, जो खून अस्कर के बदन पे था उसको सारे बदन पे मल लिया, अल्लाह उसको सारे बदन पे मल दिया, सारे बदन पे मलने के बाद अब कफन कैसे दिया, अस्कर को कब्र में लिटाया और करबला की मट्टी से कफन बना दिया, अजादारों कब्र के तावीज को बंद किया, बंद करने के बाद निशान नहीं मराया, निशान मिटा दिया ताकि मेरा असगर में भूल रहे, और जिन्होंने झूले को उठाना सुने असगर कैसे झूला बना, इजाजत है बयान करूं, अजादारों 11 मुहर्रम का दिन आया, शहदा के सराय मुकद्दस को कलम किया गया, अजादारों सरों को गिना गया,
इजाजत है मैं उठ के खड़ा हो
जाऊं, शहदा के सरों को कलम किया गया, सरों को गिना गया, कमीने कहते हैं कि सर कम है, कहते हैं किसका कम है, कैसे 6 माह के शहजादे का सर नहीं मिलता, ये उमर साद कहता है कि उमर साद कहता जाओ असगर का सुराग लगाओ, एक कमीना कहता मैंने देखा खैमों के पीछे हुसैन बैठे हुए थे मट्टी को खोद रहे थे, ये कमीना कहता घोड़ों पे सवार हो जाओ,